بسم اللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم مومن بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ مومن ہونا اور مسلمان ہونا اس طرح نہیں ہے کہ جیسے کوئی آدمی چینی یا جاپانی یا کالا یا گورا ہوتا ہے کہ جیسا بھی ہو وہ چینی ہی رہتا ہے، جاپانی رہتا ہے، کالا رہتا ہے، گورا رہتا ہے، بلکہ مومن اور مسلم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے اندر اللہ پر ایمان بھی ہونا چاہیے، اور مسلمان ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے اللہ کی غلامی اختیار کر لی ہے، اللہ نے ہم کو اپنا ملازم بنا لیا ہے اور ہم کو غلامی اور ملازمت کے فرائض انجام دینے چاہیے۔ اللہ کی غلامی اور اللہ کی ملازمت اور اللہ پر ایمان کیسا ہونا چاہیے، یہ تو وہی بتا سکتا ہے کہ جس نے ہم کو ملازم رکھا ہے، جس کے ہم غلام بنے ہیں۔ اسی کے کلام کی دو آیات ہیں جن کے اندر ہم کو یہ بتایا گیا ہے اور جس کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس میں چار باتیں ہمارے آقا نے ہم سے کہیں ہیں۔ رکوع کے معنی آپ جانتے ہیں کہ نماز میں ہم جھک جاتے ہیں، یہ رکوع ہے، اور سجدے کے معنی بھی آپ جانتے ہیں کہ نماز میں ہم پیشانی اللہ کے آگے ٹیک دیتے ہیں، یہ سجدہ ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھک جائیں، اس کے آگے پیشانی ٹیک دیں اور نماز پڑھیں۔ لیکن اللہ کے آگے جھکنا اور اللہ کے آگے پیشانی ٹیکنا صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم نماز میں اپنے جسم کو جھکا دیں اور اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیک دیں، بلکہ اس کے معنی تو کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ معنی یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ گردن جھکا دی، کسی کے آگے جھک گئے، تو ہم اس کا کہنا ماننا قبول کر لیں، ہم اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں، اس کی مرضی کو اور اس کے قانون کو تسلیم کر لیں اور اسی پر چلنے کا ہم ارادہ کر لیں، تو رکوع کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہے۔ اور سجدے کے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بالکل اس کے سپرد کر دیں، اس کے قدموں پر جا کر اپنے آپ کو ڈال دیں۔ تو گویا رکوع اور سجدے کے معنی نماز پڑھنے کے بھی ہیں، رکوع و سجدے کے معنی رکوع و سجدہ کرنے کے بھی ہیں، اور رکوع و سجدے کے معنی یہ بھی ہیں کہ ہم اللہ کے آگے جھک جائیں اور اپنے آپ کو اسی کے آگے بچھا دیں، ہمارا عمل بھی اس کی قانون کے مطابق ہو اور ہمارا دل بھی اس کے آگے بچھکے اسی کا ہو جائے۔ پھر اس نے فرمایا کہ اپنے رب کی بندگی کرو، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہماری پرورش کرتا ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہر چیز اس نے ہم کو دی ہے، اسی کی غلامی اختیار کرو اور اسی کی پوجا کرو اور سب سے بڑھ کر اسی سے محبت کرو اور اسی کا کہنا مانو۔ اور جب رب کے ساتھ جھکنے کا اور بچھنے کا اور بندگی کا تعلق قائم ہو جائے، تو پھر بھلائی اور نیکی کے کام جو اس کو پسند ہیں، جن کو وہ محبوب رکھتا ہے، ان کو تلاش کرو، ان کو کرو۔ بھلائی اور نیکی کا کام کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہے، سجدہ اور رکوع بھی بھلائی کا کام ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھائی اور نیکی سے پیش آنا، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا، یہ بھی نیکی ہے۔ راستے سے پتھر دے، تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی نیکی ہے، اور اس طریقے کی بہت ساری نیکیاں ہیں کہ جو زندگی کے اندر ہیں اور جن کو اختیار کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ نیکی اور بھلائی کے کام کرو، اور یہی راستہ جو ہے یہ پھر فلاح کا، فلاح کے معنی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو بھائیوں، کامیابی تو ہم سب زندگی میں چاہتے ہیں، تو کامیابی کا راستہ تو یہ آ گیا کہ اللہ کے آگے جھکیں، اللہ کے آگے بچ جائیں، اسی کے بن جائیں، اس کے ملازمت و غلامی اختیار کریں اور بھلائی کے کاموں کو جتنا بھی زیادہ کر سکتے ہوں وہ کریں۔ لیکن اتنی ہی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے آگے کچھ اور بھی فرماتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ وہ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد کے معنی ہے کوشش کرنا، پوری کوشش کرنا، محنت کرنا، اس محنت میں لگے رہنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اللہ کی راہ میں جہاد کے کیا معنی ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے بندے بنیں گے تو ہمیں اپنے آپ سے بھی لڑنا پڑے گا اور اپنے چاروں طرف جو ہماری دنیا ہے اس سے بھی لڑنا پڑے گا، اور اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گی اور محنت کرنا پڑے گی. یہ دراصل جہاد ہے. اور اسی کے اندر پھر یہ بھی ہوگا کہ جو لوگ اللہ کے راستے پہ نہیں چلنا چاہتے ان سے ہم کو لڑنا بھی پڑ سکتا ہے. اور پھر یہ بھی ہوگا کہ اللہ کی راہ میں ہم کو اپنا مال اور جان دے کے اس کے دین کو، اس کی مرضی کو، جو اس کی ملازمت کا، بندگی کا قانون ہے، طریقہ ہے، اس کو غالب کرنے کے لیے بھی کوشش کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑی چیز تو وفاداری ہے. ہر آقا سب سے بڑھ کر وفاداری دیکھتا ہے. تو آقا نے جو کچھ بھی ہم کو ہدایت دی ہے، اس ہدایت پر خود چلنا، اس کے بندے بن جانا، اسی ہدایت کو دنیا کے اندر غالب کرنا، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنا، یہ دراصل وہ طریقہ ہے جو ایک مومن کا، مسلمان کا طریقہ ہے. اسی پر بندے کا کام ہی یہ ہے کہ آقا کا وفادار ہو، اس کی راہ میں کوشش کرے اور جہاد کرے. اب بھائیو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کیوں کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو اجتباک، اس نے تم کو اسی کام کے لیے تو منتخب کر لیا ہے. منتخب کرنے کا معنی یہ ہے کہ جیسے کوئی آقا کہے کہ میں نے تمہیں اسی کام کے لیے ملازم رکھا ہے، اور بہت سارے دنیا کے اندر لوگ ہیں، بہت ساری قومیں ہیں، لیکن ہم کو اللہ نے اپنی کتاب دی ہے، ہمارے درمیان اس نے اپنا آخری رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس لحاظ سے مسلمان اور مومن ہونے کا معنی یہ ہے اس نے ہم کو اپنے کام کے لیے رکھ لیا ہے، اور جس کام کے لیے ملازم کو رکھا جائے وہ کام اس کو کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو اسی کام کے لیے مومن مسلمان بنایا ہے، رکھا ہے، یہ کام کرو. پھر دوسری بات اس نے فرمائی کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور پھر جس دین کو ہم نے تم کو دیا ہے، جس پر چل کر ہماری بندگی کے راستے پہ چل سکتے ہو، وہ بھی ایسا دین ہے جس میں تمہارے ہر مشکل کا، ہر تنگی کا، ہر مسئلے کا حل. اگر ہمارے پاس ایسا دین ہے جس پہ چل کر ہماری زندگی بھی آسان ہو سکتی ہے اور سارے انسانوں کی زندگی بھی آسان ہو سکتی ہے، جس طرح ڈاکٹر کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اس کے پاس نسخہ ہو، وہ کوئی بیمار ہو تو جا کر اس کو دوا پہنچائے، اس طرح ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس دین کو غالب کرنے کے لیے، اس دین پر دنیا کو چلانے کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے جہاد کریں. تیسری بات وہ کہتا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم، اور اس نے تم کو اس ملت پہ قائم کیا ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے. ابراہیم علیہ السلام ان کے تو باپ تھے جو قرآن کو سن رہے تھے، عرب کے قریش اور مکے کے کافر، اور ابراہیم علیہ السلام یہودیوں کے بھی باپ ہیں نسلی طور پہ، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے سارے بڑے بڑے مذہب، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، سب اپنا امام اور اپنا رہنما مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنا عظیم عظیم شان سلسلہ ہے جس کے ساتھ میں اس نے تم کو قائم کر دیا ہے. ابراہیم کی ملت، ابراہیم کا طریقہ، ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟ وہ اللہ کے آگے جھک گئے، اسی کا رخ کر لیا، باپ کو چھوڑا، گھر سے نکلے، آگ میں ڈالے گئے، ہر جگہ گھومتے پھرے، لیکن اللہ کی بندگی پر، صرف ایک اللہ کی بندگی پر قائم رہے. جب اللہ نے کہا تو بیٹے کے گلے کے اوپر چھری بھی رکھ دی. یہ جہاد کا، حق کا ایک نمونہ ہے جو اللہ نے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے. پھر فرماتا ہے کہ ہو سماکم المسلمین، چوتھی بات یہ کہ تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، یعنی چینی جاپانی اس طرح کا نام نہیں رکھا بلکہ مسلمان نام رکھا ہے. تم ہمارے ملازم ہو، تم ہمارے غلام ہو، تم نے ہماری اطاعت قبول کر لی ہے. اور ملازم کا، غلام کا کام یہ ہے جو اپنے آقا کا فرمان بجا لائے، اس کی بندگی بھی کرے، اس کی وفاداری میں کھڑا بھی ہو جائے، اپنے جان اور مال سے کوشش کرے، جہاد بھی کرے، ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی قربان کر دے. یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ ہماری راہ میں جہاد کرو، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. پھر فرماتا ہے من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. جہاد کس لیے؟ ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہی کام رہا ہے، پہلے بھی اور اب بھی، تاکہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے جس طرح دین کی گواہی ہمارے سامنے دی اور لوگوں کے سامنے دی، اس طرح اب ہم سارے انسانوں کے سامنے وہ گواہی دے، اور اسی کام کے لیے تاکہ جس رسول تمہارے اوپر جس طرح گواہ بنا ہے تم بھی اسی طرح انسانوں کے اوپر گواہ بن جاؤ. ہم جو بات کہیں وہ اللہ کے دین کے مطابق ہو، ہم جو کام کریں وہ اللہ کے دین کے مطابق ہو. کوئی کتاب پڑھے یا نہ پڑھے، تقریر سنے نہ سنے، وہ ہم کو دیکھ کر پہچان لے کہ اللہ کا دین کیا کہتا ہے. یہی اللہ کے دین پر گواہی ہے، اسی کو ہم قول اور عمل کی گواہی کہتے ہیں. یہی جہاد کا مقصد ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی ہے، اسی لیے اس نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، اسی لیے اس نے ہم کو ملازم رکھا ہے. اب میرے بھائیوں، آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوگا کہ اس کام کو کرنے کے لیے پھر ہم کو کن چیزوں کی ضرورت ہے. اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے یہیں پر دے دیا ہے. فرماتا ہے کہ فاقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ ہو مولاکم ونعم المولا ونعم النصیر. نماز قائم کرو، زکات دو، اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. تین باتیں ہیں، نماز قائم کرو، یعنی نماز اس طرح پڑھو جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے، اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، مساجد بنا کے، امام بنا کر، اور نماز کو محلوں میں بھی قائم کرو، اور اگر حکومت میں آ جاؤ اس وقت بھی نماز کو قائم کرو. اس لیے کہ نماز اللہ اور بندے کے درمیان بندگی کا نشان ہے. پھر فرمایا اور زکات بھی دو، مال بھی تمہارا اللہ کا ہے، اس میں سے اللہ کا حق نکالو اور اللہ کے بندوں کو دو. اس کے معنی یہ ہے کہ تم سب مل جل کر ایک جماعت بن جاؤ، ایک امت بن جاؤ. یہ امت اللہ کی بندگی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کی بنیاد پر قائم ہو. نماز اور زکات دونوں اللہ کے سارے دین کی انہی دو پہلوؤں کی تعلیم دیتے ہیں. اور تیسری بات پھر یہ ہے کہ اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے دین پر چلو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اللہ پر ہی بھروسہ رکھو، اللہ سے ہی مدد مانگو، ہر کام اللہ کے لیے کرو، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لو. اس لیے کہ اللہ سے بہتر تو کوئی آقا نہیں ہے. کیا اچھا وہ آقا ہے، ہو مولاکم نعم المولا و نعم النصیر، وہی تمہارا آقا ہے، وہی تمہارا صاحب ہے. کیا اچھا آقا ہے، کیا اچھا مدد کرنے والا ہے. یہ کام نہ تمہارے کرنے سے ہو سکتا ہے، اللہ کی بندگی کی راہ پہ چلنا ہو، بھلائی کرنا ہو، جہاد کرنا ہو، مسلمان اور مومن ہونے کا حق پورا کرنا ہو، یہ سب کام اللہ کی مدد سے ہو سکتا ہے. اسی کو اگر تم پکڑ لو گے، اسی کے راستے پہ چلو گے، اسی کی کتاب کو اپنا رہنما بناؤ گے اور اسی پر بھروسہ رکھو گے، تو ہر جگہ وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارا ہاتھ تھامے گا، اپنی راہیں کھولتا چلا جائے گا. اس کی راہ میں کوشش کرو گے، اس کو پکڑ لو گے، اس کا وعدہ ہے کہ ہم خود راستہ کھولتے چلے جائیں گے، راستے کو آسان کر دیں گے. جو کام مشکل نظر آتا ہے وہ کام بھی آسان ہو جائے گا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، ان دو آیات کے اندر تو ہم کو وہ سب کچھ بتا دیا گیا ہے کہ مسلمان اور مومن ہونے کا تقاضا ہے. آج دنیا میں اگر مسلمانوں کی حالت خراب ہے، اگر وہ ذلیل ہیں، تو آپ خوب سوچ سکتے ہیں کیوں ہیں. وہ اس لیے ہیں کہ جب کوئی ملازم اپنے آقا کا کام نہیں کرتا تو آقا اس سے ناراض ہو جاتا ہے. ناراض ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر اس کا غضب نازل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کیونکہ ناراض ہے، اس لیے پیٹرو ڈالر بھی ہمارے پاس ہیں، تیل کے چشمے بھی ہیں، حکومتیں بھی ہیں، دنیا میں ہماری تعداد ایک ارب بھی ہے، لیکن کوئی وزن اس لیے نہیں ہے کہ ہم وہ کام نہیں کر رہے جو اللہ نے ہمارے سپرد کیا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، دراصل قرآن مجید کی ان دو آیات نے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عمل کا راستہ بھی بتا دیا ہے اور ترقی کا نسخہ بھی بتا دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر ترقی نہیں کر رہے تو اس کی وجہ کیا ہے. اب اس کی روشنی میں ہم کو سوچنا چاہیے، اپنے عمل کو ٹھیک کرنا چاہیے، اللہ کی بندگی اختیار کرنا چاہیے، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے دین کے لیے اپنا مال بھی لگانا چاہیے اور اپنی جان بھی لڑانا چاہیے تاکہ اس کا دین دنیا کے اندر غالب ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ سے پچھڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اب اس حصے کی ایک ایک آیت ترجمے کے ساتھ سنیے. پہلے سید ابو العلا مہدوزی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پڑھا گیا ہے، اور اس کے بعد شیخ الہند محمود الحسن کا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا. شروع اللہ کے نام کے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے.
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہو. اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور بندگی کرو اپنے رب کی، اور بھلائی کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو.
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس.
اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر. اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ. اور محنت کرو اللہ کے واسطے جیسی کہ چاہیے اس کے واسطے محنت. اس نے تم کو پسند کیا اور نہیں رکھی تم پر دین میں کچھ مشکل. دین تمہارے باپ ابراہیم کا، اسی نے نام رکھا تمہارا مسلمان پہلے سے اور اس قرآن میں، تاکہ رسول ہو بتانے والا تم پر اور تم ہو بتانے والے لوگوں پر.
فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.
پس نماز قائم کرو، زکات دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار. سو قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکات، اور مضبوط پکڑو اللہ کو، وہ تمہارا مالک ہے، سو خوب مالک ہے اور خوب مددگار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
مومنوں، رکوع کرتے اور سجدے کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ.
وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة ابیکم ابراہیم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
خدا کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا، اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے، تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو، اور نماز پڑھو اور زکات دو اور خدا کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون،
اے ایمان والو رکوع کیا کرو اور سجدہ کیا کرو اور اپنے رب کی عبادت کیا کرو اور نیک کام کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔
وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير،
اور اللہ کے کام میں کوشش کیا کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، اس نے تم کو ممتاز فرمایا اور تم پر دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں کی، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر قائم رہو، اسی نے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو، سو نماز قائم رکھو اور زکات دیتے رہو اور اللہ کو مضبوط پکڑے رہو، وہ تمہارا کارساز ہے، سو کیا اچھا کارساز ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے۔
زندگی اٹھانا، خاطر خواہ لطف اندوز ہونا اور فی الواقع کامیاب زندگی گزارنا آپ کا حق ہے، مگر کامیاب زندگی کیسے ممکن ہے؟ ہاں آج جبکہ امت مسلمہ اپنا مقصد وجود بھول چکی ہے، زندگی کا حقیقی نصب العین نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے، پھر کامیاب زندگی کا کیا تصور ہے؟ لیکن ذرا ٹھہریے، قرآن کریم کی آیات قلب مسلم سے یوں سرگوشیاں کرتی ہیں کہ اے انسان، دنیا کی زندگی تو لہو و لعب ہے۔ سورہ الحدید کے حوالے سے محترم خرم مراد یوں گویا ہوتے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز
یہ سورہ الحدید کی 20-25 آیات ہیں. اب خرمرا صاحب سے ان آیات کا مختصر درس سماعت فرمائیے.
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الحدید 27 پارے کی آخری سورت ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں سے کچھ باتیں کہیں اور ان کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ سچا اور پکا ایمان پیدا کریں اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں اور اس کی راہ میں جہاد کریں، اور یہ بتایا ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو پہچانیں اور دنیا میں ایمان کے تقاضے پورے کر کے اللہ کی راہ میں جان و مال خرچ کر کے اس کی جنت کو حاصل کریں. یہ وہ بات ہے کہ جو ہمارے لیے بھی اتنی ہی ضروری بلکہ زیادہ ضروری ہے جتنی کہ یہ قرآن مجید کے پہلے سننے والوں کے لیے تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اچھی طرح جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے اور تماشا ہے اور سجاوٹ ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے بڑائیاں کرنا ہے اور مال اور اولاد کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنا اور حاصل کرنا ہے. یہ دنیا کی زندگی میں محنت اور کوشش سے اور بھاگ دوڑ سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ یہی ہے، کچھ دلچسپی کا سامان ہو جائے، کچھ مزہ ہو جائے، کچھ سجاؤ بناوٹ پیدا ہو جائے، کچھ عیش و آرام سے زندگی گزر جائے، کچھ دوسروں سے ہم آگے بڑھ جائیں اور ہمارے پاس مال جمع ہو جائے، بینک بیلنس ہو جائے اور ہماری اولاد پڑ جائے، اونچے مقام پہ پہنچ جائے یا ہماری قوت و تعداد میں اضافہ ہو جائے. یہ دنیا کی زندگی میں اگر اسی کے لیے بھاگ دوڑ ہو تو یہ اس کا حاصل. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال دیتا ہے کہ مثل غیثٍ اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرًا ثم یکون حطاما. اس کی مثال یعنی دنیا کی زندگی بالکل ایسی ہے جیسے کہ ایک بارش کی، بارش کے جو بہت ناامیدی کے بعد آئی ہے. جو کسان ہے اس کو اس بارش سے جو کھیتی اگتی ہے، سبزہ اگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو، پھر وہ جو سبزہ ہے وہ زور پر آ جاتا ہے، لہلا اٹھتا ہے، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ چورا چورا ہو جاتا ہے. یہ جو مثال دی ہے بڑی ہی اچھی مثال ہے اگر ہم اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. جس طرح زندگی ہوتی ہے اور پھر دنیا کے اندر ہم محنت کرتے ہیں، دنیا کو جمع کر لیتے ہیں اور ساری چیزیں ہم کو بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن پھر یہ جب موت آتی ہے تو یہ سب کا سب چھوٹ جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ دنیا کتنی بھلی کیوں نہ لگے، اس میں کتنا ہی مزہ کیوں نہ آئے، اس کے بل پر ہم دوسروں سے کتنا ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائیں، لیکن یہ کہ اس میں سے کوئی چیز بھی باقی رہنے والی نہیں ہے. باقی رہنے والی تو جس طرح کھیتی سے آدمی فصل کاٹ لیتا ہے، دانا گھر لے جاتا ہے، وہی اس کے کام آتی ہے. اسی طرح اس دنیا سے ہم کیا کھیتی کاٹیں گے اور کیا دانے ہم نے بوئے ہیں اور کیا دانے کاٹیں گے، وہی اصل میں اس کا حاصل ہوگا. اور وہ کیا حاصل ہوگا؟ تو وہ تو یہی معلوم ہوگا جب کھیتی ختم ہو جائے، فصل کٹ جائے، تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے کیا ہوگا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا ہے کہ آخرت میں دو ہی انجام ہو سکتے ہیں. تو پھر آخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان. اگر ہم نے دنیا کے پیچھے پڑ کر ساری قوتیں دنیا میں ضائع کر دی، ساری محنتیں، تو عذاب شدید ہے، بڑا سخت عذاب ہے. اور اگر ہم نے دنیا سے اللہ کو خوش کیا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف بھی فرمائے گا اور وہ ہم سے خوش بھی ہو جائے گا. جب خوش ہو جائے گا تو بہت کچھ دے گا، لیکن یہ دو بس انجام دنیا کے ہو سکتے ہیں. دنیا کی زندگی سے ہم جو کمائی کر سکتے ہیں، یہاں کی فصل سے جو ہم دانا اٹھا سکتے ہیں، وہ انہی دو میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے. اور اگر دنیا کی زندگی ہی کے پیچھے ہم لگ گئے تو یہاں سے جتنا بھی ہم مزہ اٹھا لیں، بہرحال یہ ہمارا دھوکہ اور فریب ہوگا. ہم سمجھیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم بہت کچھ حاصل کریں. تو اگر یہ دنیا کی حقیقت ہے تو پھر تو ایک ہی راستہ صحیح ہے، اور اس راستے کی طرف اللہ تعالیٰ ہم کو بلاتا ہے، پکارتا ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم و جنۃ ارضھا کعرض السماء والارض. دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کی طرح ہے. یہ دعوت اللہ نے ہم کو دے دی کہ زندگی کا تو اصل مقصد یہ ہے، اس پوری کھیتی کا اصل مقصد یہ ہے، سارے مال و اسباب کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ساری دوڑ بھاگ اسی بات کے اوپر لگائیں کہ اللہ کی مغفرت ہمارے حصے میں آئے اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی جنت میں داخل کرے. دنیا میں جو کچھ بھی ملے گا وہ بہت تھوڑا ہی ہوگا، وقت کے لحاظ سے بھی تھوڑا ہوگا، فائدہ اٹھانے کے لحاظ سے بھی بہت تھوڑا ہوگا. چند لمحات کا فائدہ ہوگا، ایک جوڑا کپڑا پہن سکتے ہیں، ایک بستر پر سو سکتے ہیں، ایک وقت پیٹ بھر سکتے ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ دنیا ہم کو نہیں دے سکتی. لیکن آخرت میں تو اتنا اجر ہے، اتنا وسیع ہے جیسے کہ پورے آسمان و زمین. تو وہ جنت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہماری منتظر ہے، اگر ہم بھاگ دوڑ اس کے لیے کریں اور دنیا کے نفع کے لیے نہ کریں. تو وہ بھاگ دوڑ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہی بات ہے کہ ایمان، اللہ کے ساتھ وفاداری کا تعلق، اس بات پہ یقین کہ ساری دنیا اسی کی تابع ہے، سارا ہر جگہ وہ ہمارے ساتھ ہے، سارے معاملات کا فیصلہ وہ کرتا ہے، جو کچھ دیا ہوا ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے، اور اس کی ساری قوتیں اسی کی راہ میں اسی کے کام کے لیے لگنا چاہیے. فرمایا کہ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ. یہ جنت تو ان کے لیے تیار کر دی گئی ہے، موجود ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان میں سچے نکلے، انہیں پر ایمان رکھیں، اپنا تعلق وفاداری کا نبھائیں. پھر فرمایا کہ یہ جو اللہ نے جنت بنائی ہے اور دنیا کی زندگی بسر کر کے، تھوڑی سی زندگی بسر کر کے اور تھوڑی چند لمحات کی زندگی بسر کر کے، چند منٹوں کی، گھنٹوں کی، دنوں کی یا سالوں کی، جو وہ جنت ملتی ہے جس کی وسعت زمین و آسمان کی طرح ہے، یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اتنی تھوڑی چیز کے بدلے اتنی بڑی چیز اس نے ہمارے لیے تیار کر دی ہے. ذالک فضل اللہ ہے نتی ہے منتقا، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. یہ اس نے بتا دیا ہے کہ اسی کو عطا کرنا چاہتا ہے جس کے لیے محنت کرے، اس کے اوپر ایمان لائے. اللہ کا چاہنا بھی اس کے علم اور حکمت کے ساتھ ہے، اور جو آدمی بھی ان شرائط کو پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا یہ فضل عطا فرماتا ہے. اب اس راہ میں جو رکاوٹیں ہیں، تو دنیا کی مصیبتیں پڑتی ہیں، دنیا کے مال ملتا ہے، آدمی سے مگن ہو جاتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ نہ مصیبت سے گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ مال میں مگن ہونے کی ضرورت ہے. فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید. جو مصیبت بھی پڑتی ہے وہ زمین میں ہو یا تمہارے اپنے نفس کے اوپر پڑے وہ کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو وجود میں لائیں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, یہ اس کے لیے بڑا آسان ہے. اگر یہ جان لو تاکہ تم جو ہاتھ نہ لگے, ہاتھ نہ آئے, اس پر افسوس نہ کرو, غم نہ کھاؤ, اور جو ملے اللہ کی طرف سے اس میں مگن نہ ہو جاؤ, اتراؤ نہ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آدمی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا, وہ اتراتے رہیں, بڑائی مارتے رہیں, کنجوس رہیں, دل تنگ ہو ان کے, مال نہ نکلے, اور لوگوں کو بھی کنجوسی کے راستے پر لے کر جائیں. اور اگر کوئی سب کے باوجود مصیبتوں سے گھبرا کر یا نعمتوں میں مگن ہو کے اللہ کا راستہ چھوڑ دے تو اللہ کو نقصان نہیں پہنچتا, وہ تو بے نیاز ہے. اس کی صفات بھی ایسی ہیں جو سب صفات اس کی اپنی ہیں, وہ ان کا مالک ہے. یہ جو دو رکاوٹیں ہیں اللہ کے راستے پہ چلنے میں, جنت کی راہ میں خواہشات ہیں یا مصیبتیں ہیں جن سے حوصلے ہم ہار دیتے ہیں, ان کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا. اگر ہم کو یقین ہو کہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے, جو نفع لکھا جا چکا ہے وہ مل کے رہے گا, جو نقصان لکھا جا چکا ہے وہ پہنچ کے رہے گا, تو اللہ تعالیٰ جو دے گا اس کو کوئی روک نہیں سکتا, جو وہ روک لے گا اس کو کوئی دے نہیں سکتا, تو پھر آدمی اطمینان کے ساتھ اللہ کی راہ پہ چل سکتا ہے. اب اس کے رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان يقوم الناس بالقسط. ہم کے لیے کیا مشکل ہے, یہ اس کے لیے بڑا آسان ہے.
زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھانا, خاطر خواہ لطف اندوز ہونا, اور فی الواقع کامیاب زندگی گزارنا آپ کا حق ہے, مگر کامیاب زندگی کیسے ممکن ہے؟ ہاں, آج جبکہ امت مسلمہ اپنا مقصد وجود بھول چکی ہے, زندگی کا حقیقی نصب العین نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے, پھر کامیاب زندگی کا کیا تصور ہے؟ لیکن ذرا ٹھہریے, قرآن کریم کی آیات قلب مسلم سے یوں سرگوشیاں کرتی ہیں کہ اے انسان, دنیا کی زندگی تو لہو و لعب ہے. سورہ الحدید کے حوالے سے محترم خرم مراد یوں گویا ہوتے ہیں,
بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز
یہ سورہ الحدید کی 20-25 آیات ہیں اب خرمرا صاحب سے ان آیات کا مختصر درس سماعت فرمائیے
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحدید 27 پارے کی آخری سورت ہے اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں سے کچھ باتیں کہیں اور ان کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ سچا اور پکا ایمان پیدا کریں اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں اور اس کی راہ میں جہاد کریں اور یہ بتایا ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو پہچانیں اور دنیا میں ایمان کے تقاضے پورے کر کے اللہ کی راہ میں جان و مال خرچ کر کے اس کی جنت کو حاصل کریں یہ وہ بات ہے کہ جو ہمارے لیے بھی اتنی ہی ضروری بلکہ زیادہ ضروری ہے جتنی کہ یہ قرآن مجید کے پہلے سننے والوں کے لیے تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد اچھی طرح جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے اور تماشا ہے اور سجاوٹ ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے بڑائیاں کرنا ہے اور مال اور اولاد کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنا اور حاصل کرنا ہے یہ دنیا کی زندگی میں محنت اور کوشش سے اور بھاگ دوڑ سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ دلچسپی کا سامان ہو جائے کچھ مزہ ہو جائے کچھ سجاؤ بناوٹ پیدا ہو جائے کچھ عیش و آرام سے زندگی گزر جائے کچھ دوسروں سے ہم آگے بڑھ جائیں اور ہمارے پاس مال جمع ہو جائے بینک بیلنس ہو جائے اور ہماری اولاد پڑھ جائے اونچے مقام پہ پہنچ جائے یا ہماری قوت و تعداد میں اضافہ ہو جائے یہ دنیا کی زندگی میں اگر اسی کے لیے بھاگ دوڑ ہو تو یہ اس کا حاصل اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال دیتا ہے کہ مثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما اس کی مثال ان دنیا کی زندگی بالکل ایسی ہے جیسے کہ ایک بارش کی بارش کے جو بہت ناامیدی کے بعد آئی ہے جو کسان ہے اس کو اس بارش سے جو کھیتی اگتی ہے سبزہ اگتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے پھر تم دیکھتے ہو پھر وہ جو سبزہ ہے وہ زور پر آ جاتا ہے لہلا اٹھتا ہے اور پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ چورا چورا ہو جاتا ہے یہ جو مثال دی ہے بڑی ہی اچھی مثال ہے اگر ہم اس کو اچھی طرح سمجھ لیں جس طرح زندگی ہوتی ہے اور پھر دنیا کے اندر ہم محنت کرتے ہیں دنیا کو جمع کر لیتے ہیں اور ساری چیزیں ہم کو بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن پھر یہ جب موت آتی ہے تو یہ سب کا سب چھوٹ جاتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے اصل بات تو یہ ہے کہ دنیا کتنی ہی بھلی کیوں نہ لگے، اس میں کتنا ہی مزہ کیوں نہ آئے، اس کے بل پر ہم دوسروں سے کتنا ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائیں، لیکن یہ کہ اس میں سے کوئی چیز بھی باقی رہنے والی نہیں ہے. باقی رہنے والی تو جس طرح کھیتی سے آدمی فصل کاٹ لیتا ہے، دانہ گھر لے جاتا ہے، وہی اس کے کام آتی ہے. اسی طرح اس دنیا سے ہم کیا کھیتی کاٹیں گے اور کیا دانے ہم نے بوئے ہیں اور کیا دانے کاٹیں گے، وہی اصل میں اس کا حاصل ہوگا. اور وہ کیا حاصل ہوگا؟ تو وہ تو یہی معلوم ہوگا جب کھیتی ختم ہو جائے، فصل کٹ جائے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے کیا ہوگا؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا ہے کہ آخرت میں دو ہی انجام ہو سکتے ہیں، تو پھر آخرت عذاب شدید ومغفرت من اللہ ورضوان. اگر ہم نے دنیا کے پیچھے پڑ کر ساری قوتیں دنیا میں ضائع کر دی، ساری محنتیں، تو عذاب شدید ہے، بڑا سخت عذاب ہے. اور اگر ہم نے دنیا سے اللہ کو خوش کیا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف بھی فرمائے گا اور وہ ہم سے خوش بھی ہو جائے گا. جب خوش ہو جائے گا تو بہت کچھ دے گا، لیکن یہ دو بس انجام دنیا کے ہو سکتے ہیں. دنیا کی زندگی سے ہم جو کمائی کر سکتے ہیں، یہاں کی فصل سے جو ہم دانہ اٹھا سکتے ہیں، وہ انہی دو میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے. اور اگر دنیا کی زندگی ہی کے پیچھے ہم لگ گئے تو یہاں سے جتنا بھی ہم مزہ اٹھا لیں، بہرحال یہ ہمارا دھوکہ اور فریب ہوگا. ہم سمجھیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم بہت کچھ حاصل کریں. تو اگر یہ دنیا کی حقیقت ہے تو پھر تو ایک ہی راستہ صحیح ہے، اور اس راستے کی طرف اللہ تعالیٰ ہم کو بلاتا ہے، پکارتا ہے. سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا کعرض السماء والارض. دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کی طرح ہے. یہ دعوت اللہ نے ہم کو دے دی کہ زندگی کا تو اصل مقصد یہ ہے، اس پوری کھیتی کا اصل مقصد یہ ہے، سارے مال و اسباب کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ساری دوڑ بھاگ اسی بات کے اوپر لگائیں کہ اللہ کی مغفرت ہمارے حصے میں آئے اور اللہ تعالی ہم کو اپنی جنت میں داخل کرے. دنیا میں جو کچھ بھی ملے گا وہ بہت تھوڑا ہی ہوگا، وقت کے لحاظ سے بھی تھوڑا ہوگا، فائدہ اٹھانے کے لحاظ سے بھی بہت تھوڑا ہوگا. چند لمحات کا فائدہ ہوگا، ایک جوڑا کپڑا پہن سکتے ہیں، ایک بستر پر سو سکتے ہیں، ایک وقت پیٹ بھر سکتے ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ دنیا ہم کو نہیں دے سکتی. لیکن آخرت میں تو اتنا اجر ہے، اتنا وسیع ہے جیسے کہ پورے آسمان و زمین. تو وہ جنت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہماری منتظر ہے، اگر ہم بھاگ دوڑ اس کے لیے کریں اور دنیا کے نفع کے لیے نہ کریں. تو وہ بھاگ دوڑ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہی بات ہے کہ ایمان، اللہ کے ساتھ وفاداری کا تعلق، اس بات پہ یقین کہ ساری دنیا اسی کی تابع ہے، سارا ہر جگہ وہ ہمارے ساتھ ہے، سارے معاملات کا فیصلہ وہ کرتا ہے، جو کچھ دیا ہوا ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے، اور اس کی ساری قوتیں اسی کی راہ میں اسی کے کام کے لیے لگنا چاہیے. فرمایا کہ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جنت تو ان کے لیے تیار کر دی گئی ہے، موجود ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان میں سچے لیں، انہی پر ایمان رکھیں، اپنا تعلق وفاداری کا نبھائیں. پھر فرمایا کہ یہ جو اللہ نے جنت بنائی ہے اور دنیا کی زندگی بسر کر کے، تھوڑی سی زندگی بسر کر کے اور تھوڑی چند لمحات کی زندگی بسر کر کے، چند منٹوں کی، گھنٹوں کی، دنوں کی یا سالوں کی، جو وہ جنت ملتی ہے جس کی وسعت زمین و آسمان کی طرح ہے، یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اتنی تھوڑی چیز کے بدلے اتنی بڑی چیز اس نے ہمارے لیے تیار کر دی ہے. ذالک فضل اللہ ہے، یتی ہے من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. یہ اس نے بتا دیا ہے کہ اسی کو عطا کرنا چاہتا ہے جو اس کے لیے محنت کرے، اس کے اوپر ایمان لائے. اللہ کا چاہنا بھی اس کے علم اور حکمت کے ساتھ ہے، اور جو آدمی بھی ان شرائط کو پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا یہ فضل عطا فرماتا ہے. اب اس راہ میں جو رکاوٹیں ہیں، تو دنیا کی مصیبتیں پڑتی ہیں، دنیا کے مال ملتا ہے، آدمی سے مگن ہو جاتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ نہ مصیبت سے گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ مال میں مگن ہونے کی ضرورت ہے. فرماتا ہے ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید. جو مصیبت بھی پڑتی ہے وہ زمین میں ہو یا تمہارے اپنے نفس کے اوپر پڑے, وہ کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو وجود میں لائیں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, یہ اس کے لیے بڑا آسان ہے اگر یہ جان لو تاکہ تم جو ہاتھ نہ لگے, ہاتھ نہ آئے اس پر افسوس نہ کرو, غم نہ کھاؤ, اور جو ملے اللہ کی طرف سے اس میں مگن نہ ہو جاؤ, اتراؤ نہ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آدمی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا, وہ اتراتے رہیں, بڑائی مارتے رہیں, کنجوس رہیں, دل تنگ ہوں ان کے, مال نہ نکلے اور لوگوں کو بھی کنجوسی کے راستے پر لے کر جائیں. اور اگر کوئی اس سب کے باوجود مصیبتوں سے گھبرا کر یا نعمتوں میں مگن ہو کے اللہ کا راستہ چھوڑ دے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا, وہ تو بے نیاز ہے, اس کی صفات بھی ایسی ہیں جو سب صفات اس کی اپنی ہیں, وہ ان کا مالک ہے. تو یہ جو دو رکاوٹیں ہیں اللہ کے راستے پہ چلنے میں, جنت کی راہ میں خواہشات ہیں یا مصیبتیں ہیں جن سے حوصلے ہم ہار دیتے ہیں, ان کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا. اگر ہم کو یقین ہو کہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے, جو نفع لکھا جا چکا ہے وہ مل کے رہے گا, جو نقصان لکھا جا چکا ہے وہ پہنچ کے رہے گا, تو اللہ تعالیٰ جو دے گا اس کو کوئی روک نہیں سکتا, جو وہ روک لے گا اس کو کوئی دے نہیں سکتا, تو پھر آدمی اطمینان کے ساتھ اللہ کی راہ پہ چل سکتا ہے. اب اس کے بعد یہ فرمایا کہ دراصل جنت کی طرف بھاگ دوڑ کا راستہ کیا ہے. فرمایا تھا نا کہ دوڑو تو ایک دوسرے سے آگے بڑھو, یہ بھاگ دوڑ کوشش جو ہے, ایک تو ایمان کا تو پہلے ہی ذکر آ گیا, لیکن ایمان کے بعد اب وہ کرنا کیا ہے, تو اللہ کے رسول کیا کرنے آئے تھے. فرماتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, ہم نے بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا کھلی نشانیاں دے کر, اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری اور ترازو اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں. اللہ کے رسولوں کا, کتابوں کے آنے کا, شریعت کے آنے کا, خدا کے احکام کے آنے کا, اللہ کی طرف سے کھلی کھلی واضح ہدایات کے آنے کا, جو ہدایات آسمان و زمین میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں, جس کو اس نے اپنی کتاب میں بھی کھول کے بیان کر دیا ہے, ان سب کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان انصاف پر قائم ہو جائے. ماں اور باپ, اولاد, رعایا, حکومت, معیشت, تجارت, کاروبار, پولیس, سارے معاملات کے اندر جو بھی معاملہ ہو وہ لوگ انصاف کے ساتھ طے کریں, اس لیے کہ یہی تو اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے. تسبیح و نماز یہ تو اس کو مقصود نہیں, یہ تو فرشتے بہت کرتے تھے. جب انسان پیدا ہوا فرشتوں نے یہی کہا تھا کہ تسبیح بھی ہم کرتے ہیں, آپ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو وہی مخلوق چاہیے تھی, اس نے اسی لیے انسان کو پیدا کیا کہ وہ اپنے ارادے سے اللہ کی بندگی اختیار کرے اور آپس میں خون نہ بہائے, فساد نہ مچائے, بلکہ انصاف کے اوپر قائم کرے, اپنے حق سے زیادہ نہ لے اور دوسرے کو اس کا حق پورا دے. یہ ہو جائے کہ دنیا کے اندر انسان کی زندگی بھی جنت بن سکتی ہے, اور یہ قائم کرنے کی کوشش کرے تو آخرت میں بھی جنت ہمارے آپ کے حصے میں آ سکتی ہے. اور اسی لیے پھر کرنے کے لیے ایک طرف تو جس طرح رسولوں نے پیغام پہنچایا, پیغام پہنچانا ایمان کا تقاضا ہے, اور اس کے بعد پھر اگر ضرورت پڑے تو طاقت سے, قوت سے لڑائی کرنا, جہاد کرنا, یہ بھی رسولوں نے کیا, یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے اور یہ بھی جنت کا راستہ ہے. فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ, اور ہم نے لوہا اتارا, لوہے میں لڑائی کا سامان ہے, تلواریں بنتی ہیں, توپیں بنتی ہیں, ٹینک بنتے ہیں, اور اس میں لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں, حل بھی بنتا ہے جس سے کھیتی کی جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں بنتی ہیں, لیکن یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے, دیکھے کہ میرے بندوں نے میں سے کون اس کے لیے تیار ہے کہ مجھے دیکھے بغیر اور اس کو جانے بغیر کہ واقعی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا, وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرے. اللہ اور رسول تو ہماری مدد کے محتاج نہیں ہیں, اصل میں تو اپنی ہی مدد ہے, یہ بھی اللہ نے فرمایا ذو الفضل العظیم، یہ اس کا فضل عظیم ہے، اس نے ہماری اپنی مدد کو، اس نے اپنی مدد، یعنی ہم خود اپنی مدد کریں، اللہ نے کہا تم میری مدد کر رہے ہو، یہ تو سوچئے اس کا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ہے. اگر ہم اپنی زندگی انصاف پر قائم کریں، خود جنت کی راہ میں بھاگ دوڑ کریں، اس کے لیے محنت کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی مدد ہے. تو اللہ اس کے رسول کی مدد جو کرتا ہے، یہی اللہ تعالیٰ نے اسی آزمائش کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جنت کے طلبگار بن جائیں، اللہ نے جو کام دیا ہے وہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کے پاس جو بڑی قوت ہے، بڑے غلبے والا ہے، اور وہ جو بھی ہم کو چاہے وہ عطا کر سکتا ہے. ان اللہ قبیر عزیز، اس کی قوت بھی ہمارے ساتھ ہوگی، اس کی طاقت بھی ہمارے ساتھ ہوگی، اور اگر ہم نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کو کسی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، تو ہمارے اپنے ہی لیے اس نے حکم دیا ہے. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دراصل اس قرآن مجید کی ان آیات کے اندر تو ہماری زندگی کا پورا نقشہ آ گیا ہے. یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، تیاری تو جنت کے لیے ہونا چاہیے، وہی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور اس کا راستہ یہ ہے جس طرح اللہ کے رسولوں نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا، ہم بھی پہنچائیں، اور جس طرح اللہ کے رسولوں نے کوشش کر کے انسانوں کے درمیان انصاف کو قائم کر دیا، ہم بھی قائم کر دیں. اسی طرح آج ہمارے ملک میں جو بد امنی ہے، بے چینی ہے، بے انصافی ہے، ظلم ہے، اس سب کا بھی علاج ہوگا، یہاں بھی کوئی جنت کی جھلک ہم کو نظر آئے گی، اور آخرت کی جنت تو انشاءاللہ ہمارے لیے یقینی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واقف دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اب اس حصے کی ایک ایک آیت ترجمے کے ساتھ سنیے. پہلے سید ابو لالہ مہدوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پڑھا گیا ہے، اور اس کے بعد شیخ الہند محمود الحسن کا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے.
اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیک ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا، اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے. اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے. دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں. جان رکھو کہ دنیا کی زندگانی یہی ہے کھیل اور تماشا اور بناؤ اور بڑائیاں کرنی آپس میں، اور بہتایت ڈھونڈنی مال کی اور اولاد کی، جیسے حالت ایک مہ کی جو خوش لگا کسانوں کو، اس کا سبزہ پھر زور پر آتا ہے تو دیکھے زرد ہو گیا، پھر ہو جاتا ہے روندا ہوا گھاس، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور معافی بھی ہے اللہ سے اور رضامندی.
وہ دنیا کی زندگانی تو یہی ہے مال دغا کا.
سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے, جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا. دوڑو اپنے رب کی معافی کی طرف کو اور بہشت کو, جس کا پھیلاؤ ہے جیسے پھیلاؤ آسمان اور زمین کا. تیار کر رکھیے واسطے ان کے جو یقین لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. یہ فضل اللہ کا ہے, دے اس کو جس کو چاہے, اور اللہ کا فضل بڑا ہے.
ما اصاب مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.
کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے کتاب یعنی نوشتہ تقدیر میں لکھ نہ رکھا ہو. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. کوئی آفت نہیں پڑتی ملک میں اور نہ تمہاری جانوں میں جو لکھی نہ ہو ایک کتاب میں پہلے اس سے کہ پیدا کریں ہم اس کو دنیا میں. بے شک یہ اللہ پر آسان ہے.
لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.
یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو, اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں, تاکہ تم غم نہ کھایا کرو اس پر جو ہاتھ نہ آیا, اور نہ شیخی کیا کرو اس پر جو تم کو اس نے دیا. اور اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا بڑائی ماننے والا.
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں. اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور ستوتا صفات ہے. وہ جو کہ آپ نہ دیں اور سکھلائیں لوگوں کو بھی نہ دینا, اور جو کوئی منہ موڑے تو اللہ آپ ہے بے پرواہ سب خوبیوں کے ساتھ موصوف.
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.
ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیاں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہیں,
اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول نشانیاں دے کر اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور ترازو تاکہ لوگ سیدھے رہیں انصاف پر. اور ہم نے اتارا لوہا, اس میں سخت لڑائی ہے اور لوگوں کے کام چلتے ہیں, اور تاکہ معلوم کرے اللہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے. بے شک اللہ زوراور ہے زبردست.